الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وفي موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب عزت تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنے ہمیں اپنے محبوبوں کے ذکر کے لیے پسندیدہ اور برگزیدہ اور چنیدہ بندوں کے ذکر کے لیے اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہم تمام کو محض ایک ہی محبت پر یہاں پر مجتمع فرمایا، اور ان تمام ہستیوں کا ذکر اللہ رب العالمین جل وعلا کی محبت ہی کا غماز ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا کی محبت ہی کا مظہر ہے، اور یہ ذکر دراصل ذکر الہی ہی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے محبوبوں کا ذکر یہ خدا کا ذکر ہے، اور جب فکر اور توانائیاں اور ارادے اس بات میں ہو جائیں کہ بندہ پھر اللہ ہی کی نسبت سے کسی سے محبت کرے اور اللہ ہی کی نسبت سے کسی سے بغض رکھے، تو اس کے زبان سے ایمان چل کر اس کے دل میں اتر جاتا ہے، اور جب زبان سے ایمان دل میں اور ظاہر سے باطن کی طرف اپنے سفر کو جب ایمان مکمل کرتا ہے، اور جہاں اس کا مرکز ہے یعنی دل ہے، قلب ہے، جہاں پر ایمان اپنی جگہ بنا لیتا ہے، تو پھر ایسا ہی مزاج پیدا ہوتا ہے کہ پھر بندہ محبت بھی اللہ کے لیے کرتا ہے اور دشمنی اور بغض بھی اللہ کے لیے کرتا ہے، اس کی اپنی ذات فنا ہو جاتی ہے، ذاتی اغراض ذاتی مقاصد ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اللہ والوں سے محبت اللہ کی نسبت سے کرتا ہے، ان کے دربار و آستانے، ان کی زیارت و قدم بوسی اور ان کے گنبد و محراب کے دیدار کے لیے جو اس کا سفر ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی یاد میں ہوتا ہے۔ تو یہ تمام اسفار ہوں یا یہ تمام محبتوں کی مختلف جہتیں ہوں، یہ دراصل ایک ہی ذات سے محبت ہے، اور وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات ہے۔ اور اس وقتی اور بیکار سی دنیا کے اندر اگر یہ نعمت جسے مل گئی تو یہ سب سے بڑی نعمت اسے حاصل ہو گئی، اور اس نے آگے آنے والی زندگی کے لیے اپنے لیے سرفرازی اور کامیابی کی سند پا لی۔ اب قبر کا اندھیرا اس کے لیے نہ اندھیرا ہے، نہ وحشت اس کے لیے وحشت ہے، بلکہ دنیا کے ٹھنڈے جھونکوں سے زیادہ اور نرم بستروں سے زیادہ اس کے لیے راحت کا باعث بنتی ہے۔ اس پر ایک نئی متعدد احادیث قرآن اور امت کے تسلسل کا کہ فرمودات موجود ہیں. الحمدللہ اللہ رب العالمین اسی نظریے پر ہمیں قائم رکھے اور جاگنے کے وقت تک اور اپنی آخری سانس تک اللہ رب العالمین جل وعلا ان ہستیوں سے ہمیں کامل محبت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آج الحمدللہ کوشش یہ کی گئی کیونکہ دروس اور تبلیغی اجتماعات اور درسی اجتماعات کی کثرت کی بنا پر پہلے تو یوں ہوتا کہ اس مسجد شریف میں ہم کوشش یہ کرتے تھے کہ ہر مہینہ جس میں جس عظیم ہستی کا اور اللہ کے جس محبوب بندے کا عرس ہوتا، یوم وفات ہوتا، تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہمیں ان کے ساتھ جڑنے کے لیے، ان سے محبت کرنے کے لیے، ان سے درس زندگی حاصل کرنے کے لیے یہ ہمیں حکم دیا ہے. ان کی زندگی سے کردار، ان کی سیرت سے کردار اور عمل کو بھی لینا ہے اور ان سے محبت بھی کرنا ہے. تو کوشش یہ کی جاتی تھی کہ ہم تسلسل کے ساتھ ہر ایک ایک بزرگ کے دن کو بیان کریں، لیکن کثرت مشاغل دینیہ کی وجہ سے الحمدللہ آج ہم نے یوم اکابر اہل سنت کے عنوان سے پانچ بزرگوں کے ذکر پر اس نشست کو ہم نے رکھا ہے. لیکن یہ نشست صرف اس نشست میں نہیں رہے گی انشاءاللہ، اس کے بعد جو درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو منعقد ہو رہا ہے ایک تاریخ کو جو منعقد ہو رہا ہے انشاءاللہ العزیز، جس کے ایڈریس کو آپ جانتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کا ایک دوسرا سیکشن اور دوسری نشست انشاءاللہ العزیز ہم اس درس کے اندر کریں گے. اور جو پیغام ان بزرگوں کا ہے جس سے ہم نے سبق حاصل کرنا ہے، غور سے سننا ہے اور اس پر توجہ کرنی ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے، کس نقطے پر ہو رہی ہے، ہوش کے ساتھ کون بیٹھا ہے، اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے، کہاں بیٹھے ہیں اس سے بھی سروکار نہیں ہونا چاہیے، آواز کتنی بلند ہو رہی ہے، کتنی پس ہے، اس کی طرف بھی نہیں جانا، بلکہ بات جو ہو رہی ہے، آپ مجمع میں نہیں بیٹھے، آپ تنہا بیٹھے ہیں اور میں مجمع سے خطاب نہیں کر رہا، خود سے خطاب کر رہا ہوں. تو لہٰذا اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہم ان ہستیوں سے کیا فکر حاصل کر رہے ہیں اور اپنے عمل کو کس طرح درست کر رہے ہیں، کیونکہ بڑی گھیما گھیمی کا دور شروع ہو گیا ہے اور نفسا نفسی کا دور شروع ہو گیا ہے. اور یوم اکابر اہل سنت رکھنے کی وجہ بھی ہماری یہ ہے اور نوجوانوں کو جمع کرنے کی بھی کہ ٹھیک 1855-56-57 کا وہ دور دوبارہ گزر کر یہ 2015-16 اور یہاں تک کہ آگے کے جو سال شروع ہو رہے ہیں یہ بڑے ابتلاء اور آزمائش کے سال ہیں اور بڑے امتحان اور جو ہے وہ مشقت کے سال ہیں. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمارے لیے اس میں آسانیاں فرمائے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اس قسم کے ادوار، توجہ سے سن لیجئے، اس قسم کے ادوار، اس قسم کے حالات جب ایک مسلمان پر نظریاتی طور پر یا ظاہر قائم ہو جاتی ہیں تو پھر اس میں اپنے ایمان کو اور اپنے دین کو اور اپنے بچوں کو دین و ایمان کو کس طرح بچایا جاتا ہے، پیٹ کو نہیں، مال کو نہیں، ایمان کو. اس لیے کہ یہ ساری چیزیں یہیں پر دھری کے دھری رہ جائے گی، جو کام آنے والی چیز ہے اصل میں وہ ایمان ہے، ہم مسلمان ہیں. تو مسلمان کے لیے سب سے بڑا شیوا یہ ہے کہ وہ اپنے دین اور اپنے ایمان اور اپنے اسلام کو کس طرح بچائے گا، اس کی فکر اس کے اوپر سخت طور پر ہو جاتی. تو لہٰذا یہ یوم اس لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ ہم ان ہستیوں کے فضائل کو بھی سنیں جو اللہ نے ان کو بزرگی اور مقام عطا فرمایا، اور پھر انہوں نے اپنی زندگی کے اندر جو سٹرگل کی ہے، جو کوششیں کی ہیں ایمان کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے اور دین کی جدوجہد کے لیے جو انہوں نے کوششیں کی ہیں، تو وہ مزاج، وہ کردار، وہ سیرت اور ایسا مزاج اپنے اندر ہم منتقل کریں تاکہ ہم خود بھی بچیں اور اپنے بچوں کے بھی ایمان اور اپنے دوستوں کے بھی ایمان اور اسلام کو ہم بچا سکیں. اسلام تو قیامت تک کے لیے قائم رہے گا، لیکن یہ اتار و چڑھاؤ میرے اور آپ کے لیے ہوتا ہے اور یہ طوفان میرے اور آپ کے لیے پیدا ہوتے ہیں، اور اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کس کی مضبوط سطح ہے دین کے حوالے سے، ایسے لوگ بچ جاتے ہیں، اور جس جو صرف کھانا پینا اور دنیاوی امور کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے، یہ مقصد ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیوں پیدا ہوئے، کس لیے پیدا ہوئے، کس کا کلمہ پڑھنے تقاضا کیا ہے، منشور کیا ہے، ڈائریکشن کیا ہے، ہمیں جانا کہاں پر ہے، مرنا کب ہے اور مرنے کے بعد کیا ہوگا، جو اس چیز کو بھول جاتا ہے تو پھر اس کے لیے بڑی پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے غالباً حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حذیفہ بن یمان سے حضور نے ذکر فرمایا، سیاہ میں روایت موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صحابہ اکرام سے کہ اے میرے صحابہ رضوان اللہ اجمعین، تمہارے خلاف تمہارے دشمن اس طرح جمع ہوں گے جس طرح کے ایک پیالے کے شوربے پر بہت سے لوگ جمع ہوتے ہیں، یعنی ایک نظریے پر وہ جمع ہوں گے تمہیں ختم کرنے کے، اور تمہارے نظام اور تمہاری فکر کو تہوبالا کرنے کے لیے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، کیا اس وقت بڑی عبرت کی بات ہے، توجہ کرنا، ہم ہر بزرگ ہر نصیحت والے بندے کے پاس جاتے ہیں، استاد کے پاس جاتے ہیں، مرشد کے پاس جاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا مشورہ دیتے ہیں، ہمارے حالات ایسے ہیں، یہ بات کی چیزیں ہیں، اس چیز کو مسجد کے باہر چھوڑ کر آئیں کہ بیٹیوں کے رشتے نہیں آ رہے، کاروبار نہیں، یہ سب باہر چھوڑ کر آئیں، یہ باہر کی چیزیں ہیں، یہاں پر صرف اللہ کے لیے آئے اور ایمان کے لیے آئے، یہ مل گیا تو سارے دنیاوی کام خود بخود ہو جائیں گے۔ ہم آستانوں میں بھی گھسیٹ کے اپنی ضرورتوں کو لاتے ہیں، پیر بھی وہ ڈھونڈتے ہیں جس کا دم چلتا ہے، پیر بھی وہ ڈھونڈتے ہیں جناب جس کا تعویذ چلتا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، وہ ہندو ہے، وہ سکھ ہے، وہ میراثی ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا، ہمارا کام ہوتا ہے کہ جناب اس کا تعویذ بہت چل رہا ہے، اس کا دم بہت چل رہا ہے۔ اس لیے معاشرے کے اندر طریقت کے نام پر بہت زیادہ دجل و فریب بھی ہوا، ہر شخص دو چار عملیات سیکھ کر، یہ تو ہندو بھی کرتا، اگر دوراجی میں ہندو آ جائے گا تو کیا ہم ہندو کے پیچھے جائیں گے معاذ اللہ؟ وہ نہیں جی، بہت پہنچے ہوئے، کیوں پہنچے ہوئے جی، ان کا دم چلتا ہے، بھائی ان کا عقیدہ کیا ہے؟ اگر دنیاوی غرض کے لیے جانا ہے تو پھر وزیروں کے مرید ہو جاؤ، ایس ایچ او کے مرید ہو جاؤ، اگر ولی کے مرید ہوتے ہو تو اس سے دنیا کیوں مانگتے ہو؟ اس سے جس مقصد کے لیے مرید ہوئے اس رب کو مانگو نا اس سے، اور وہ رب جب تمہیں مل گیا پھر سب چیز تمہیں مل جائے گی۔ تو یہ میرے دوستو ہمیں فکر کے زاویے تھوڑے درست کرنے ہیں کہ ہماری حاجتیں، ہماری ضروریات، ہماری مادی تقاضیں، یہ ضرورت ہے، یہ ہماری منزل نہیں ہے، یہ صرف وقتی گزرگاہ ہے، ہماری اصل مراد یہ نہیں، اصل مراد اللہ اس کے رسول سے محبت اور ایمان اور دین ہے، یہ اصل چیز ہے ہماری۔ تو اس پر توجہ رکھنا اور اس پر غور کرنا جو ہے وہ اصل ضروری، ایک بات۔ دوسری بات میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں تشریف کی، یہاں اللہم صلی علی محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہذا جب ایسی مجالس میں اگر آپ آئیں تو حوث معاملات، اس کو آپ جو ہے وہ کوشش یہ کریں کہ دروازے کے باہر چھوڑ کر آئیں۔ یہاں صرف جن ہستیوں کے لیے ہم آئے ہیں ان سے رشتہ ہمارا اللہ کے لیے ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ جس چیز کو آپ باہر چھوڑ کر آئیں وہ فضول ہے، نہیں، وہ آپ کی ضرورت ہے، لیکن اصل چیز ایمان اور دین ہے، جب یہ مل گیا تو وہ کام خود بخود ہو جائیں گے۔ تو لہذا اس لیے مشائخ سے اگر تم نے صرف تعویذ ہی لینا تھا اور صرف دم کرانا تھا کہ دم ہوگا کام، یہ ایک ضرورت ہے، لیکن اصل چیز ہے کہ جس سے تم دم کرا رہے ہو، جس سے تم تعویذ لے رہے ہو، وہ جھونپڑی میں بیٹھا ہو یا بنگلے میں بیٹھا ہو، اس سے سروکار نہیں، یہ کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، وہ بزرگوں کے راستے پر ہے کہ نہیں، اگر ہے تو جھونپڑی میں بھی بیٹھا ہے تو اس کے پاؤں چومو، اور نہیں تو بنگلے میں بھی بیٹھا ہے تو اس کی مخالفت کرو۔ یہ نظریہ ان چیزوں کے لیے ہوتا ہے، تو یہ ضروری امر ہے میرے دوستو، اس لیے ہمیں ایک سوئی کے ساتھ یہاں پر آنا چاہیے، یعنی اکابر اہل سنت کے ذکر کے اگر ہم جمع ہوئے ہیں تو ہماری محبت ان سے صرف اللہ اس کے رسول کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ آپ کو فولاد بنا دے گا، یہ آپ کو اتنا وسیع کر دے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ انسان کیا ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے بڑی بات لکھی تھی، تو میں کسی مقالے کو پڑھ رہا تھا اشفاق صاحب کے، تو اس میں یہ شعر ضمن آیا تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ دیکھیے بڑی پیاری بات لکھی انہوں نے، لکھتے ہیں کہ جہاں سمٹے تو ایک مشت خاک ہے انسان، سمٹے تو ایک مشت خاک ہے انسان، پھیلے تو کونین میں سما نہ سکے۔ تو جب نظریہ مل جاتا ہے تو غوث اعظم کہاں آرام فرما رہے ہیں، دیکھیں نا آپ، آج جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں داتا گنج بخش علی حجویری کہاں آرام فرما رہے ہیں، سرکار مجدد پاک کہاں آرام فرما رہے ہیں، امام اہل سنت کہاں آرام فرما رہے ہیں۔ تو لہذا تو سمٹے تو ایک مشت خاک ہیں اور پھیلے تو پھر کونین میں یہ نہ سما سکے۔ تو آپ دیکھیں ساری وادیاں ان بزرگوں کی ہیں، ہر طرف ان کا نام ہے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ میرا نام ہو جائے تو میرے کا نام تمہارا جب ہوگا جب جن کا نام ہے ان کا نام لوگے، کیونکہ یہ دستور ہے، یہ طریقہ ہے کہ تم بڑوں کا نام لوگے، بڑوں کا ادب کرو گے تو آنے والے تمہیں بڑا مانیں گے۔ لیکن اگر بڑوں کا ادب نہیں کرو گے، محسنین کا ادب نہیں کرو گے، تو پھر کسی کی کوئی ذاتی صلاحیت اسے نہیں پہنچا سکتی. اس لیے کہ یہ اللہ رب العالمین جل والا کا دستور ہے اور اس دین نے قیامت تک باقی رہنا ہے. اس لیے اللہ کی جانب سے یہ حکمت کا ایک تقاضا اور اس کے لیے جو سلسلہ ہے وہ یہی بنا ہے. اب میرے دوستو تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. یوم اکابر اہل سنت کے حوالے سے ہم نے یہ کوشش کی جس کا یہ پہلا سیکشن ہے، دوسرا انشاءاللہ درس نظام مصطفیٰ کے عنوان سے ہم وہاں پر کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کی محبت کو کیوں لازم کیا؟ یہ دو چیزیں ہیں. میں نے جس طرح عرض کیا کہ آپ بڑی سنجیدگی کے ساتھ دیکھیں، ہم ایک آزاد ریاست پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں الحمدللہ، اللہ اس ملک کو قائم رکھے، لیکن کس طرح ہمارے گرد فکری، جغرافی، مادی اور تہذیبی طور پر دائرہ تنگ کیا جا رہا ہے. تھوڑی سی اگر آپ توجہ کریں تو یہ آج بڑے بڑے دہریے بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ایک اور ورلڈ وار کی طرف بات جا رہی ہے. کچھ زمین کے اوپر کی بھی ہم بات کرتے ہیں. آج روز مرہ آپ ٹیلی ویژن پر، اخبارات میں اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جناب یہ کوئی بڑی عالمی جنگ کی طرف یہ بات جا رہی ہے. لیکن عالمی جنگ ہو یا نہ ہو، لیکن اسلام کے خلاف ایک عالمی جنگ ہونے والی ہے کہ ہمارے جتنے علاقے اور خطے ہیں، آپ دیکھیے ملک شام کے حالات، آپ دیکھیں فلسطین کے حالات، آپ دیکھیں عراق کے حالات، آپ دیکھیں برما کے حالات، آپ دیکھیں بنگلہ دیش کے حالات، آپ دیکھیں پاکستان کے حالات، آپ دیکھیں افغانستان کے حالات، آپ دیکھیں آج جو باہر ممالک کے اندر جو ہو رہا ہے اس کے حالات آپ دیکھیں، تو باقاعدہ طور پر یہ صورتحال 1855-56 کے قریب کی بن رہی ہے. اور اقبال نے جو اس زمانے میں اپنے دور میں اس کلیات کے اندر ان چیزوں کو جو جمع کیا ہے، اب تصویر دوبارہ اس طرف آ رہی ہے. اب نوجوانوں ضرورت اس امر کی ہے کہ اب آپ کے اوپر یہ نہیں کہ آپ نے ہاتھ بچانا ہے، پیٹ بچانا ہے، اب سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ نے اپنا ایمان بچانا ہے. اس کے لیے کیا کیا جائے گا؟ اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں، جنہوں نے زندگیاں گزاری ہیں، اللہ نے بار بار ان سے جڑنے کا حکم اس لیے دیا کہ ان کی محبت بھی سراسر عبادت اور اللہ کو راضی کرنے کا کام ہے، اور ان کے کردار و سیرت کو دیکھ کر بندہ قطرے سے نکل کر ایک سمندر میں شامل ہو جاتا ہے، پھر وہ مشتخاق نہیں رہتا بلکہ کونین تک اس کا وجود پھیل جاتا ہے، وہ ہوتا قطرہ ہے سواد اعظم میں، جڑ کر پوری کائنات بن جاتا ہے، پوری کائنات بن جاتا ہے. تو لہذا اب دیکھیں دو چیزیں قرآن مجید نے ذکر کی ہے اس کے تناظر میں. ایک بات تو یہ کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضور سید عالم کے قلب منیر پر کثرت سے انبیاء کے واقعات اتارے. ایک تو یہ تھا کہ سامنے جو قومیں موجود تھیں وہ یہ بات جان لیں کہ ہمارے نبی نے نہ کسی مدرسے میں پڑھا ہے، نہ تمہاری ہسٹری کی کتابیں پڑھی ہیں، نہ تاریخ کی کتابیں دیکھی ہیں، کچھ بھی نہیں دیکھی، لیکن یہ حضرت موسیٰ کے بارے میں، حضرت ابراہیم کے بارے میں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں وہی بات کرتا ہے جو تمہاری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، جو تم وہ اپنے اولاد در اولاد اور نسل بعد نسل جو سنتے ہوئے آ رہے. ایک تو یہ کہ تاریخی اور علمی سطح نبوت کی جو ہے وہ مستحکم اور مضبوط ہو جائے، یہ تو خارجی اسباب ہے. لیکن دوسری بات جو حضرت امام رازی اسی تناظر میں ذکر کرتے ہیں فکر میں، کہ وہ ایک دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ایک خود حضور سید عالم کے اطمینان کے لیے کہ حالات ایسے پراگندہ ہو گئے، اتنی عظیم شان و عظمت والی شخصیت موجود ہے جن کے نالین کے صدقے کائنات بنائی گئی ہے، کہ جن کے چشمان کرم کی ہلکی سی جنبش سے نظام دنیا درم برم ہو سکتا ہے، یہ عظمت اور ہیبت ان کے مقام کی ہے، لیکن لوگ جو ہیں ان سے تنفر کر رہے ہیں، دور بھاگ رہے ہیں اپنی طبیعت میں. ان کی ذات میں کوئی ایسا پہلو نہیں، اور نبی کی ذات میں ایسا کوئی پہلو نہیں ہوتا کہ جس سے لوگ متنفر ہوں، نہ نسب میں ہوتا ہے، نہ حسب میں ہوتا ہے، نہ آداب میں ہوتا ہے، نہ اخلاق میں ہوتا ہے. تو اب اتنی سخت مخالفت سامنے ہو رہی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہرقل اپنی طاقت کو مجتمع کر رہا ہے، کسرا اپنی طاقت کو مجتمع کر رہا ہے، کفار مشرکین اپنی طاقتوں کو مجتمع کر رہے ہیں، اب آگے بڑھیں کس طرح. تو اللہ رب العالمین نے جب یہ آیات اتاری تو ایک تو یہ تھا کہ تاریخ سلسلہ پتا چل جائے کہ یہ قرآن اپنے گھر سے نہیں بناتا، کیونکہ یہ باتیں تم کرتے ہو تو تمہیں پتا، اسے کیسے پتا چلی؟ تو فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، ہم اس پر وحی کرتے ہیں اور وحی وہ کرتے ہیں جس میں ساری باتیں غیب کی ہوتی ہیں. ایک تو علمی سطح پر یہ مفلوج ہو کر حضور کے سامنے گر جائیں اور ان کی پختگی جو ہے وہ گویا کہ زلزلہ بلندام ہو جائیں اور وہ ہل جائیں اس پر کہ جناب یہ جو شخصیت ہمارے سامنے ہے یہ ہے تو حقیقت ہی پر مبنی، اس لیے کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ تو ہمارے پیٹوں میں یا ہمارے سینوں میں چھپی ہوئی ہے، کسی کو پتا ہی نہیں. اور دوسری بات خود حضور کے لیے، اللہ فرماتا محبوب ایک تو یہ تھا کہ تیرا کردار ان کے دلوں میں جمانا تھا، تیری علمیت اور تیری استعداد اور تیرے کمال کو ان کے دلوں میں جمانا تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ تجھے جمع کر رکھنا تھا. اب یہ جو لفظ میں نے کہہ دیا نا کہ تجھے جمع کر رکھنا تھا، یہ میرے اور آپ کی سطح پر نہیں معاذ اللہ. حضور سید عالم وہ ہے کہ ساری خدائی آپ کی شاگرد ہے، اور حضور وہ ہیں جو خدا کے شاگرد ہیں. یہ سطح ہے، ساری خدائی انبیاء سمیت یہ حضور کے تلمیذ ہیں، یہ حضور سے درس لیتے ہیں، ظاہری ہو یا باطنی ہو یا روحانی ہو، پہلے آئے یا بعد میں، سب حضور اولین و آخرین. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توشائے نعمت سے ہی وہ اس فیض کو لیتے ہیں. اگر رب سے براہ راست کوئی تلمیز اور شاگرد ہونے کا شرف ہے تو وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سطح پر رب کریم، اور حضور نے خود فرمانا کہ میرے رب نے مجھے آداب سکھائے، میرے رب نے مجھے سلیقے سکھائے، اور پھر ساری کائنات نے حضور کے ذریعے سلیقے سیکھے. کوئی حضور سے ہٹ کر اگر رب سے سلیقہ سیکھے تو بددین ہے، اور حضور کو واسطہ بنا کر سیکھے تو اللہ کا محبوب ہے. تو اب آپ دیکھیے اس چیز کو. تو اب میرے دوستو بات یہاں پر آ گئی کہ حضور سید عالم کو جب قصے اور یہ واقعات اتارے گئے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب ہم یہ واقعات تجھ پر اس لیے اتارتے ہیں کہ جن پریشانیوں کا اور جن حالات کا تیرے دین کو سامنا ہے ایسے ہی پچھلے انبیاء کو بھی سامنا ہوا تھا، ہم یہ اس لیے اتارتے ہیں لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ ہم ان واقعات کے ذریعے تیرے دل کو مضبوط کریں، ثابت قدم کریں کہ پچھلوں نے کیا کیا تھا اور تو نے کیا کرنا ہے. یعنی بعثتی کے طور پر، بعثت کے طور پر. تو یہ ہمارے لیے بھی، یعنی ہمارے ان بزرگان دین اور ہمارے ان سلاف، ان کے واقعات اور کردار کو ہم نے لینا ہے. دوسری بات، اب آگے ہم چلتے ہیں، اس موضوع کو تھوڑا سا ہم کھولیں گے کیونکہ موضوع بہت طویل ہے، اس لیے ہم نے دو سیکشن میں رکھا ہے. آج اتنا رکھا ہے کہ آپ اپنے کل صبح کے دن اوقات کو جو آسانی کے ساتھ گزار سکیں. ایک بات، پھر دوسرا یہ ہے کہ اللہ نے ہر نظریاتی شخص کو جو اسلامی نظریہ رکھتا ہے اس کو پابند کیا ہے کہ وہ اپنے گزرے ہوئے نظریاتی کامیاب لوگوں کے ساتھ اپنے نظریے کو جوڑ کے رکھے، خود ساختہ نظریہ نہ نکالے. اس لیے جو چیز طے ہو گئی وہ طے ہو گئی. اب کہتا جی توحید، تو میں نے کہا 14 صدیاں ہو گئی بھی توحید طے ہی نہیں ہوئی ہے. کہتے جی حضور کی شان یہ نہیں ہے. میں نے کہا 14 صدیاں ہو گئی حضور کی شان ہی طے نہیں ہوئی. یہ اہل سنت ہے جن کے نزدیک عقائد کی تفہیم ہو چکی ہے. اگر رسول کی ذات کے تقاضے طے نہیں ہوئی تو دین کیسے مکمل ہوا؟ یہ 14 صدیوں تک جو لوگ قبروں میں چلے گئے ان کے ایمان کا کیا ہے؟ اللہ کی توحید کے تقاضے اور اس کی تفہیم اور اس کے نفاذ اور عقیدہ کیسا رکھنا ہے، اگر یہ ساری چیزیں مکمل نہیں ہوئی ہے تو یہ جو اتنے امت 1400 سال سے لاکھوں اربوں کھربوں چلی گئی ہیں جن میں اولیاء اور مشائخ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، اگر کسی نے طے نہیں کیا تھا تو ان کا خاتمہ کیسے ہوا اور وہ جنتی کیسے قرار پائے؟ تو یہ صرف کنفیوژن پھیلا کرتا ہے کہ میں تحقیق بیان کروں گا. میں نے کہا ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، قرآن 1400 سال پہلے اترا اور 1400 سال اس کی تشریح پر امت نے اجماع کر کے دکھایا. اس لیے اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو اصول بن گئے اب اس کو چھڑا نہیں جا سکتا. حضور کے علم غیب تھا، یہ تھا، وہ تھا. میں نے کہا یہ مسئلے اگر نبی کی ذات کے حوالے سے ہیں اور اگر یہ ڈسکس نہیں ہوئے، طے نہیں ہوئے، اور جو نبی کی عظیم شان اور بنیادی عقیدے سے متعلق ہے، تو دین کی تکمیل کیسی، صراط مستقیم کا قیام اور تصور کیسے، سیدھے راستے کی تصویر کیسے؟ تو پتا چلا کہ جو اسلامی نظریات ہے کہ جن کی بنیاد پر بندہ مسلمان ہوتا ہے، وہ دور رسالت میں اس کو واضح کر دیا گیا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس کی عملی شکل کو پیش کر دیا، اور امت کے سارے اولیاء اور صالحین نے اس پر عمل کیا، اور ہمیں کہا گیا کہ نئے جوکر اور دیوانے نہ ڈھونڈو بلکہ جو عقیدہ پچھلوں کا تھا وہی رکھو، وہ جنت میں گئے تو تم بھی اسی عقیدے پر جنت میں چلے جاؤ. یہ مقصد ہوتا ہے میرے دوستو یہ اکابر کے دن رکھنے کا اور عرس منانے کا، کہ اب ہم جن بزرگوں کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری ہے، حضرت مجدد الفسانی، سرکار پیر مہرلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنہ ہے. پیر مہرلی شاہ صاحب اور حضرت مجدد پاک جس دور کے اندر تھے، حضرت مجدد پاک
اکبر نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا, لیکن اس وقت کے مفتی تو جو کہتے ہیں اس میں یہ تعویل تو نکل, یہ نسخہ یہ جزیہ موجود ہے, فیضی اور ابو الفضل یہ دو شیطان تھے. کون؟ یہ تاریخ پڑھیں مجدد صاحب کی. کیوں آپ مجدد نقشبندی کیوں ہیں؟ کوئی پڑھو تو صحیح, مجددی کیوں ہو تم؟ پڑھو تو صحیح, کیوں مجدد الف ثانی کو اتنا مانتے ہو؟ ان کا کردار کیا تھا؟ اللہ اکبر. اقبال کیا کہتا ہے؟ اقبال کہتا ہے مجدد وہ ہے کہ جب میں ان کی قبر پر پہنچا تو یہ اقبال نے لکھا ہے, لکھتا ہے اقبال کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر. کیونکہ اجاگر صاحب تو شاعر, ان کو یاد ہے فقیر شاعر نہیں ہے, لیکن میں میرا دل چاہ رہا ہے کہ یہ پڑھوں کہ قوم ان کو سلام کیسی کرتی ہے. اقبال لکھتا ہے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار, اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے, اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار, گردن نہ جھکی جس کی جانگیر کے آگے, جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار, وہ ہند میں سرمایہ اے ملت کا نگہبان, اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. اچھا اب یہ تعریف تو کر دی نا, اب اقبال کیا کہتا ہے کہ تعریف تو میں نے کر دی ان کی, کہ وہ ان کی وہ کون؟ فرمایا میں جب شیخ مجدد کی لحد پر گیا تو کہا وہ کون؟ کہنے لگے وہ خاک جو وہ آسمان کے نیچے, وہ خاک نہیں ہے بلکہ وہ مطلع انوار ہے, وہاں سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں, اور وہ خاک میں جو پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار, اللہ رب العالمین جل وعلا کے اخلاق عالیہ کا محافظ. اب میرے سنو, گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, سلطنت سامنے کے سجدہ کرو, نہیں جھکی. اور بزرگوں نے تقریری صورت میں ہم نے سنا کہ 40 پہلوان ان کی گردن کو جھکاتے تھے, انہوں نے کہا کٹ جائے گی یہ, صرف جھکے گی خدا کے آگے. تو ہم کچھ سیکھ رہے ہیں اپنے بڑوں سے, مجدد صاحب بڑے ہیں آج کے پیر بڑے, اس وقت دین کی زیادہ ضرورت تھی, آج نہیں. ایسی باتیں نہ کریں, کچھ حکمت بھی ہوتی ہے, گورنمنٹ کی نہ نکلے. میں نے کہا کچھ تقاضے بھی ہیں, تمہیں زیادہ سمجھ ہے یا مجدد صاحب کو زیادہ سمجھ ہے؟ امام حسین رضی اللہ جب پانی سر سے اوپر جائے تو پھر کرنا یہ پڑتا ہے, پھر دین کو بچانا پڑتا ہے. جب کوئی آپ کے سر پر لاٹھی مارے تو پھر آپ نے ہاتھ کو آگے کر کے ٹوڑوانا پڑتا ہے کہ ہاتھ تو ٹوٹ جائے اصل چیز بچ جائے, یہ ٹوٹ گیا تو بندہ مر جائے گا. تو جب اقبال نے ساری تعریفیں حضرت مجدد پاک کی کر دی کہ جناب کون, ذرا پھر سے سنیے, فرما حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ خاک یعنی مٹی کو نہیں, میں جان رہا ہوں یہ اندر کون شیر آرام کر رہا ہے. فرمایا وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار, اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے, فرمایا کہ اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار, گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار, وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان. سرمایہ ملت ایمان, نگہبان جو ہوتا ہے نا وہ باڈی لینگویج بھی نگہبان ہوتا ہے, وہ لہجے میں بھی نگہبان ہوتا ہے, وہ تحریر میں بھی نگہبان ہوتا ہے, وہ تلقین میں بھی نگہبان. جو نگہبان ہوتا ہے وہ پورا نگہبان ہوتا ہے, اس کا بیٹھنا بھی پھر نظریہ ہوتا ہے, اس کا چلنا نظریہ ہوتا ہے, اس کا دیکھنا نظریہ ہوتا ہے, اس کا لباس نظریہ ہوتا ہے. فرمایا کہ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان, اللہ نے جس کو کیا بر وقت خبردار. اچھا اقبال کہتا میں نے تعریف تو کر دی, اب ذرا نوجوان تم سے بہتر یہ بات کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا, کیونکہ جس عمر میں تم ہو نا اس عمر میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے, اور یہ بیج لگتا بھی اسی عمر میں. بڑھاپے میں اگر کسی کو سمجھاؤ نا تو یہ ذرا دیر میں لگتا ہے, لیکن وہ شخص جو بڑھاپے میں پہنچے اور جس کا بیج جوانی میں لگ گیا ہو, وہ تو پھر بڑا پھلدار درخت ہوتا ہے. لیکن جس کا جوانی میں اس موضوع سے تعلق نہ ہو اس کو بڑھاپے میں, ارے چھوڑو یہ کیا بات ہے. کیونکہ بڑھاپے میں حضور فرماتے دو چیزیں بڑھ جاتی ہیں, عمر کی امیدیں اور مال کی حوث. لیکن جس کا بیج لگا ہوتا ہے نا جوانی میں, جس کا بیج عشق رسول کا لگ جائے تو وہ بوڑھے پھر جوانوں سے آگے نظر آتے ہیں. اب دیکھیں نا ہمارے حافظ فاروق صاحب قبلہ مدظل اللہ علیہ تشریف فرمائے, 4 گھنٹہ تقریر کریں گے یہ بیٹھیں گے, یہ خود شبینے کریں گے, تراویاں پڑھائیں گے یہاں پر جناب عشق رسول. تو جس کو بیج لگ جائے جوانی میں, تو میرے بچوں میرے دوستوں یہ سنو, صرف میں نصیحت اپنے 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 اس معاملہ سے سلو گوش ہونے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں, ٹھیک ہے؟ تو اب مجدد صاحب سے کچھ مانگتے ہیں, کیسا مزاج ہمیں دیں آپ. تو اقبال کرتے ہیں, کہتے ہیں جناب کی عرض یہ میں نے کہ عطا فقر ہو مجھ کو, یعنی یہ استغنا جو ہے کہ خدا کے سوا آپ کسی کو جانتے ہی نہیں ہیں, یہ کمال جو ہے, خدا کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں آپ, یہ کمال جس کو ہے.
لیکن انہوں نے کہا کہ حضرت مجدد کی روح ناراض تھی. مجددیوں سنو، قادریوں سنو، کیونکہ سارے فیض ان سے چلے ہیں. کہتے ہیں کہ کی عرض یہ میں نے کہ عطا فقر ہو مجھ کو، آنکھیں میری بینا ہے وہ لیکن نہیں بیدار. یعنی آنکھیں تو میری دیکھ رہی ہیں لیکن بیداری نہیں اس کے اندر. آئی یہ صدا سلسلہ فقر ہوا بند. قبر سے آواز کیا آئی؟ آئی یہ صدا سلسلہ فقر ہوا بند، ہے اہل نظر کشور پنجاب سے بیزار. عارف کا ٹھکانہ نہیں وہ خطہ کے جس میں پیدا ہو کل فقر سے ہو ترہ دستار. یعنی یہ کہ اندر سے آواز آئی کہ میں تو پگڑی سمیت اور سب کچھ میں نے دین کے لیے قربان کیا، آج میری مسندوں پر بیٹھ کر صرف پگڑی کے کلے صحیح کر رہے ہیں اور میرا نظریہ چھوڑ دیا، تو اقبال کیسے فقر؟ بس آ میرا گنبد دیکھ اور چلے جا، نیازے کھا. میری امانت تجھے نہیں ملے گی، میری امانت اسے ملے گی جو اپنی پگڑی کو بھی دین کے لیے قربان کرنا چاہے گا. سمجھے؟ جو آئے اور اپنی عزت اور شہرت کو، ہر چیز کو دین کے لیے قربان کرے. مجدی صاحب کہتے ہیں میں اس کو فیض دوں گا. بولی سبحان اللہ. میں اس کو، تو یہ ہمارے اسلاف ہیں میرے بچوں، یہ ہمارے بڑے ہیں. اگر رہنا تھا تو میری اور آپ کی جوانی اور عزت کیا چیز ہے؟ رہنا تو یہ رہتے نا. لیکن دیکھیں دین کے لیے یہ گئے اور ہم جیسے لوگ مٹھی بھر ہیں، لیکن جب دین کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو پھر ایسے ہو جاتے ہیں کہ شر سے لے کر غرب تک پھر اس کا کوئی ثانی نہیں ہوتا. بولیے سبحان. اور سنیے قرآن نے یہ کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. اب آئیے اس اجتماعیت کی طرف، اور اس رسی کو مضبوطی سے پکڑیے جو 1400 سال سے اہل سنت کی آ رہی ہے. تو قرآن کریم نے یہ ذکر کیا کہ آج جو یہ بچے بیٹھے ہوئے 2015 میں ہیں، اور آج جناب جو ہے یہ بدھ کے دن یہاں پر بیٹھ کر مسجد حبیبیہ کے اندر دین کو سمجھ رہے ہیں، تو یہ کس طرح دین کو سمجھیں گے؟ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ سنو، دو راستے ہیں. دین اصل ہم نے اپنے نبی پر اتارا ہے، تو جو ہمارے نبی کی مخالفت کرے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، یعنی ہدایت اترنے کے بعد، واضح ہو جانے کے بعد، جو ہمارے نبی کی مخالفت کرے اور اس سے کنارہ کش ہو جائے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. اور جو نبی نے دین کی باتیں کی تھی، صحابہ نے اس کی تشریح بیان کی، اس کی تفسیر بیان کی، اس کا مفہوم بیان کیا، تو جو آئے اور کہے نہیں میرے ذہن میں تو اس آیت کا اور مفہوم آ رہا ہے، میرے ذہن میں تو اس حدیث کا اور مفہوم آ رہا ہے، لوگوں نے کہا یہ امت اس کا یہ معنی لیتی ہے، 1400 سال سے لوگ یہ معنی لیتے ہیں. اس نے کہا جی ہمیں اس معنی کی ضرورت نہیں ہے، ہم ڈائریکٹ معنی لیں گے. تو اللہ فرماتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنوں کے راستوں کو چھوڑ کر، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جب ان کو چھوڑ کر پسے پس ڈال کر الگ راستہ اختیار کرے، تو اللہ فرماتا ہے ہم اس کو آزاد چھوڑ دیں گے کہ وہ الگ جائے. وہ نسلی جہنم، یہاں تک کہ وہ جہنم میں جا کر گرے گا. وہ ساعت مسیرہ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اس آیت سے کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا کہ آپ نے آنا مسجد میں ضرور ہے، قرآن ضرور پڑھنا ہے، حدیث ضرور پڑھنا ہے، لیکن اس کا معنی 1400 سال کی امت سے سمجھنا ہے، ان کے تسلسل سے آپ نے سمجھنا ہے. اور قرآن نے یہ کہا کہ جو رسول کی مخالفت کرے، پھر آسانی سے سن لیجئے، اور وہ مسلمانوں کی راہ سے جدا ہو جائے. یعنی غوث اعظم یہ کہہ رہے ہیں، کہنے کہ ہم ان کو نہیں مانتے، داتا صاحب نے لکھا ہے اس مسئلے پر ہم نہیں مان رہے، ہم مجدد صاحب نے لکھا ہم نہیں مان رہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہم نہیں مان رہے. تو میں نے کہا کس کی مانیں گے آپ؟ یہ سارے اولیاء کی جماعت ہیں. اور قرآن نے کہا کہ نجات وہ پائے گا جو ان کے راستے پر چلے گا، اور جو ان کے راستے کو چھوڑ دے گا، جو ان کے راستے کو چھوڑ دے گا، اللہ فرماتا پھر ہماری رحمت اس کا ہاتھ نہیں پکڑے گی. اس نے ہم کو ایسا ناراض کر دیا، ایسا ناراض کر دیا، کیونکہ وہ غدار ہو گیا. اگر گناہگار ہوتا تو ہماری رحمت اس کو پکڑ کے دوبارہ لاتی، تو توبہ کر لے، لیکن اب وہ غدار ہو گیا ہے. تو جب غدار ہو جائے تو فرما ہماری رحمت اس کے ہاتھ نہیں پکڑتی، اس کو ڈھیلا چھوڑ دیتی کہ جہاں جانا ہے جا. فرمایا یہاں تک کہ وہ نسلی جہنم، وہ جا کر جہنم میں گرتا ہے. وہ ساعت مسیرہ. اس آیت سے پتا چلا کہ ہم پیدا 2015 یا 1970 یا 80 یا 60 یا 55 یا 90 میں ہوئے ہیں، لیکن ہمارا تعلق اس امت میں ہونا چاہیے کہ پیدا بعد میں ہوئے ہیں، نظریہ ہم اپنا پرانا رکھتے ہیں، نظریہ اپنا بولیے پرانا رکھتے ہیں. اور یہ ضروری ہے میرے دوستو. کیوں؟ اس پر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو حدیثیں پیش کر دوں، تاکہ اس سے بہترین کوئی کلام نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یقول ان امتی لا تجتمع علی الضلالہ، سرکار نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، میری امت کبھی. اس کو صرف اللہ کے لیے سنیے آپ، میری امت اس کو آئینہ بنائی اللہ اس کے رسول کی رضا. سارے مجھ سمیت سب کے چہرے اس میں آپ ناپیں اور دیکھیں. فاتحہ دبا کر کرو ہر جمعرات کو, حلوہ بناؤ, نیازے بناؤ. یہ صورتاً نئی چیز ہے, اس کے جواز میں مستحب کا حکم ہے, لیکن اس کے پیچھے فکر بہت ہے میرے. اس لیے کہ ہم نے دیکھا, تاریخوں میں پڑھا, کون سے ولی ایسے ہیں, بلکہ جن کو جو دیکھتا تھا کافر تو کلمہ پڑھ لیتا تھا, لیکن وہ بھی اہتمام حلوے کا کرتے تھے, وہ بھی اہتمام فاتحہ کا کرتے تھے, وہ بھی اہتمام عرس کا کرتے تھے. تو اس کا فقہی نقطہ نظر سے اس کا حکم مستحب ہونا یہ الگ ہے, لیکن اتنے بڑوں کا اس کو مضبوطی سے پکڑنا, اس کے پیچھے فکر ایک دوسری ضرور ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, میں نام نہیں لیتا, وہ ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, وہ گئے شاہ جی محمد شیر میاں کے پاس. شاہ جی محمد شیر میاں, اب میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں کیوں بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے میرے بچوں, سنو. شاہ جی محمد شیر میاں رحمۃ اللہ علیہ, یہ اعلی حضرت کے ہمسر ہیں, اور پیلی بیت شریف کے اندر آپ کا مزار مبارک ہے. 100 سال سے زیادہ آپ کی عمر ہے اور امی تھے آپ, لیکن جب علماء بحث کرتے تو وہ حدیث کی شرح ایسے کرتے تو علماء لاجواب ہو جاتے تھے, اور کتابوں میں جب دیکھا جاتا تو وہی باتیں لکھی ہوتی. شاہ جی محمد شیر میاں رحمہ اللہ ان کی خدمت میں اپنے وقت کے بہت بڑے عالم گئے, جو خود قادری بھی تھے, گئے اور کہنا کہ کچھ دن ہو گئے میرے دل کے اندر بڑا خشک پنا ہے, جو پہلے محبت بزرگوں کی, دین سے لگاؤ, نماز پڑھ تو سب کچھ رہا ہوں, لیکن وہ حلاوت نہیں ہے. اس کو داتا صاحب اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں, اس کو کہتے ہیں قبض, یعنی فیض کا رک جانا, اور بس کہتے ہیں جاری ہو جانا. نمازوں میں مزہ, تلاوت قرآن میں مزہ, نعتوں میں مزہ, یہ بہت بڑی قدر والی چیز ہے. جب یہ مزہ اٹھتا ہے نا زبان سے, تو پھر بندہ لاٹھی لے کر کھڑا ہو جائے, میں نے کھایا کیا تھا, بیٹھا کہاں تھا, تعریف کی چیز کس سے کی تھی, غصہ کس پہ کر دیا تھا, کیا کیا تھا, کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس کو بلاک کرتی ہے. اب میں آپ کو نام نہیں بتا سکتا, اکیلے میں بھی نہیں بتا سکتا, وہ اتنی بڑی شخصیت ہے, اور میرے جیسے آدمی تو ایک پرزا بھی نہیں ہے, ایک گرد راہ بھی نہیں ان کے جوتوں کی. ان کا فیض رکھا. شاہ جی میاں رحمتہ اللہ علیہ کے پاس وہ گئے اور انہوں نے اپنی کیفیت حافظ صاحب بتائی تھی, اور انہوں نے کہا کہ مجھے اب ذکر میں, حدیث پڑھانے میں, کیونکہ بہت بڑے محدث تھے, اب لذت نہیں آتی. پہلے یوں ہوتا تھا کہ میں حدیث کی کتاب کھولتا تھا تو آنکھوں میں حضور کے عشق کا پانی آنا شروع ہو جاتا, میں لیٹا ہوا ہوتا تو خوابوں میں مدینے پہنچ جاتا تھا, کوئی نعت سامنے پڑھ دے تو مجھ پر کیفیت طاری ہو جاتی. کہتے تھے وہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اب وہ میرے پاس ہے نہیں, اور کچھ دنوں سے میں نے بہت مراقبے کیے, خود بھی بہت بڑے شیخ تھے طریقت میں بھی, کہ میں نے بہت کچھ کیا. اب ذرا سنو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, اور یہ تقریر میں کیوں ایسی کر رہا ہوں آپ کے ساتھ میرے دوست. تو کہتے ہیں کہ سب کچھ میں نے کیا لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی. تو شاہ جی میاں مجذوب تھے اور بہت بڑے بزرگ تھے, وہ اتنے بڑے بزرگ تھے کہ اعلی حضرت ندوے کی فتح کی دعا کرانے ان کے پاس گئے تھے, اور وہ بس اعلی حضرت جیسا مسئلہ ذکر کیا, انہوں نے کہا مولانا تم نے ندوہ فتح بس پچھاڑ دیا, تم ندوے کو پچھاڑ دیا. حالانکہ 100% اس وقت تحریک اعلی حضرت کے خلاف چل رہی تھی, اور وہ ایسے کامل مستجاب الدعوات, راستے بنتے گئے, اور جن لوگوں نے ندوہ کی تائید کی تھی وہ اعلی حضرت کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا, آپ تو صحیح بات کر رہے تھے, آپ تو امت کی بات کر رہے تھے, آپ تو اہل سنت کی بات کر, پھر انہوں نے معافیا مانگی. تو یہ اتنے عظیم بزرگ ہیں جن کے پاس اعلی حضرت اپنے بیٹے حجت الاسلام کو دم کرانے لے جاتے ہیں. تو جب وہ بزرگ پہنچے شاہ جی میاں کے پاس اور کہا حضور یہ فیض, یہ لذت مومن کو کیا چاہیے, آپ کو مجھے کیا چاہیے, کہ جب آنکھ بند کریں تو گنبد نظر آئے, نماز پڑھیں تو دل کے اندر اس سجدے کے گداز محسوس ہوں, اپنے آپ کا مسلمان ہونا اور ناطے اگر کوئی سنائے تو ہمارا اپنے آپ کو بھول کر حضور کو یاد رکھنا, یہ کیفیت, یہی تو ایمان ہے. زبان سے رٹنے کا نام اصل ایمان تو نہیں, اصل ایمان تو یہ ہے جب کامل ایمان جب ہوتا ہے, جب ایک کیفیت طبیعت کے اندر اترتی ہے. اب میرے دوستو ذرا توجہ کرو, آپ ان بزرگوں نے دیکھ کر فرمایا ملا جی شیخ صاحب, شاہ جی میاں کہنے کہ جی, کا فیض رک گیا غوث پاک کا, یہ ابو نور بشیر صاحب نے لکھا, وہ کتاب میں آپ کا حوالہ آپ پڑھیے گا میں دکھاؤں, کا فیض رک گیا آپ کا. اب سنیے میرے بچوں, تم سنیت کے ناطے سے کسی کے پاس جاتے ہو, تم مفتی مولوی بعد میں بنو, پہلے ایسے بنو, کیونکہ مفتی مولوی بننا فرض نہیں ہے, عاشق رسول بننا فرض ہے, پھر اس کے بعد بنیاد آگے چلے گی, تو پھر بعد کی چیزیں, تم پہلے اس کو پکڑتے ہو. اور یہ چھوٹی بھی ہے, میری بات تمہیں بری لگے گی لیکن یہ عمر کی سطح پر پہنچو گے نا, آپ کہیں گے یار دیوانہ تھا بات ٹھیک کرتا تھا, یہ تمہیں اس عمر میں سمجھ میں آئے گی. اور یہ بات ذرا توجہ کے ساتھ سنو,
جوش ہر چیز کو ایک لمٹ کے اندر رکھو. انہوں نے کہا مولانا آپ کا فیض رک گیا ہے. گھبرا گئے, حالانکہ غوث پاک کو ٹوٹ کر چاہنے والے تھے کہ تمہارا فیض رک گیا ہے. انہوں نے پوچھا غلطی کیا ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا غلطی تو بعد میں بتاؤں گا, پہلے فیض جاری کیسے ہوگا یہ پوچھو. کہنے کیسے ہوں گے؟ فرمایا دیکھو یہ عام لوگ بیٹھے ہوئے. کہاں؟ کہا یہ اپنی پگڑی لے جاؤ اور اس بھکاری کے سر پر رکھو. کہا اس کی ٹوپی لو اپنے سر پر رکھو. رکھ لی. کہا یہاں کھڑے ہو جاؤ اور تقریر کرو غوث پاک پر. یہ جو علمی وقار ہے ذرا اتارو اس کو, اتارو. اور وہ بھی عاشق تھے, ہو جاتا ہے کبھی بندے سے. وہ گئے اپنی پگڑی لے جا کر غریب آدمی کے سر پر رکھی, اس کی ٹوپی پھٹی ہوئی لے کر اپنے سر پر رکھی. ان کے کئی مرید خود موجود تھے اس مجلس میں. انہوں نے جب غوث پاک کی تقریر شروع کی تو کہتے ہیں کہ جناب ایک ٹائم ایسا آیا کہ تقریر ان کی پک پر تھی اور وہ خوب غوث پاک کی تعریف کر رہے تھے, تو حضرت شاہ جی میاں مراقبے کی کیفیت میں تھے, سر اٹھا کے فرمایا بس مولانا تقریر ختم کر دو. فرمایا کیا؟ فرما فیض جاری ہو گیا. یہ منقبتوں کو تم مذاق سمجھتے ہو, اس شجرے پڑھنے کو تم مذاق سمجھتے ہو, یہ بزرگوں کے یوم کو تم مذاق سمجھتے ہو, تو تمہیں پتا کیا ہے کہ قبض کیا ہوتا ہے اور بست کیا ہوتی ہے, تری کیا ہوتی ہے؟ سنیے میرے دوستو, پوچھا گیا کہ یہ کیفیت کیوں ہوئی تھی؟ تو یہ صرف اس وجہ سے ہوئی تھی کہ کسی بد مذہب جو کچھ پڑھا لکھا تھا اس کے لیے ظاہراً یہ کہہ دیا تھا, لفظ پہ گرفت دیکھیں آپ, جتنا بڑا آدمی اتنی پکڑ بھی بڑی اس کی, جس کے جتنے ہاتھ چومے جائیں اس کی گردن بھی اتنی بڑی جلدی پکڑی جاتی ہے, جتنا بڑا آدمی اتنی بڑی اس کی سزا. تو توجہ کریں میرے دوستو, پوچھا گیا کہ مجھے یہ قبض کی کیفیت کیوں فیض رکھا؟ فرمایا کہ تو نے کسی بد مذہب کے علم کی تعریف کی. تو ان کو یاد آیا کہ ہاں, کہ میں نے وہ قلب سے نہیں کی, ایک گرامر کے اصول میں بڑا ماہر تھا وہ, تو میں نے کہا جی یہ تو گرامر عام سا علم ہے اس میں ماہر ہے. فرمایا جب بڑوں کے سنگ لگتے ہیں نا تو پھر بولی بھی ان کی ہوتی ہے اور دشمنی بھی رونی کی نسبت سے. سمجھ گیا؟ اب آپ سمجھ لیجئے میرے دوستوں کہ مجھے اور آپ ہم کہاں جا رہے ہیں. یہ ہماری عمر یہ تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے, ہم کہاں جا رہے ہیں؟ سب سے بڑی چیز کے دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی, یہ نرم ہو, اس کو خوبصورت بنانے کے بجائے اس کو خوبصورت بنائے. یہ خوبصورت ہو گیا تو چہرہ خود کھل کے سامنے آ جاتا. بولیے سبحان اللہ. اب آگے چلیے تقریر کے اختتام کی طرف ہم چل رہے ہیں اور آپ کے سامنے اس موضوع کو ہم کلیئر کر رہے ہیں کہ ان بزرگوں کا یوم کیوں منایا جاتا ہے. اس کا دوسرا سیکشن تو انشاءاللہ ہوگا, اس میں آپ آئیں گے تو ہم پھر مسلک اور مزاج, آج صرف کیونکہ نوجوان بیٹھے میں مزاج صرف شریعت کے دے رہا ہوں آپ کو. نبی پاک نے فرمایا یقولو, تو دیکھو تمہارے بچے قرآن کس سے پڑھتے ہیں غور کرو, تمہارے بچے حفظ کہاں کرتے ہیں غور کرو, تمہاری یاریاں کس سے غور کرو. ایمان بہت قیمتی چیز ہے میرے دوست, یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو بندہ جنت میں جائے گا, کیونکہ سونا سونا ہوتا ہے چاہے رائی کے برابر ہو, سونا سونا ہوتا ہے. نبی پاک نے فرمایا ان امتی لا تجتمع علی الضلالہ, میری امت گمراہی پر کبھی جمع نہیں ہوگی. فاذا رایتم الاختلاف فعلیکم بالسواد لازم, جب تم عقیدے میں کہیں اختلاف دیکھو تو دنیا والوں کے چکر میں نہ پڑو بلکہ مڑ کر دیکھو وہ گنبد والا کیا کہتا تھا. جس کو دنیا ولی کہہ رہی ہے اس کو وہ اس مسئلے پر کیا کہتا تھا. تو میرے دوستو یہ مزاج ان بزرگوں کا. بولیے سبحان اللہ. اب آئیے میں اختتام میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں. یہاں پر دو بزرگ کو خاص طور پر ہم ذکر کریں گے, ایک حضرت مجدد پاک رحمہ اللہ اور ایک اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ. اور آپ ذرا اس کو دیکھیے, حضرت امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ, یہ دسویں صدی ہجری میں گزرے ہیں. کب گزرے ہیں بولیے؟ ہاں دسویں صدی ہجری میں گزرے ہیں. حضرت مجدد صاحب جن کا آج عرس ہم کر رہے ہیں, 29 سفر ان کا سنے تاریخ وصال ہے, 29 سفر. اعلی حضرت کا 25 سفر. اس مہینے کو اس لیے بہت کثرت کے ساتھ میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میرے ساتھیوں, میرے بچوں منایا جاتا ہے کہ اس میں کئی بزرگوں کے عرس ہیں. حضرت شیخ الاسلام داتک نبش علی حجویری, ان کا وصال اسی مہینے میں. حضرت سرکار پیر مہرلی شاہ صاحب, ان کی بھی دینی یہی ہے. اعلی حضرت فاضل بریلوی, ان کا بھی دینی دری ہے. مجدد الفسانی, ان کا بھی دینی دری ہے. اب ذرا آئیے ہم کہ ہم اعلی حضرت اور دیگر بزرگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اپنی کڑی کو ہم نے یہاں جوڑا ہے, یہ کڑیاں اوپر تک جا رہی ہے یا درمیان میں خدا نہ کرے ٹوٹ گئی ہے؟ ذرا اس پر آپ توجہ رکھیں اور اس پر آپ میرے دوستو خاطر خواہ توجہ فرمائیے. حضرت مجدد الفشانی یہ غیر متنازع شخصیت ہے, سب ان کو مانگتے ہیں. اور یہ آپ کی سن ولادت جو ہے وہ 14 شوال 1971 ہے, 971 ہجری. 9 ہجری حضرت مجدد صاحب رحمہ اللہ کا سن ولادت ہے، آپ کی پیدائش ہے۔ مجدد صاحب اعلی حضرت فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ، یعنی اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اگر آپ دیکھیں گے تو اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ ارداہن اپنی عمر کی کیفیت کے حوالے سے آپ کا وصال جو ہے وہ 1921 میں ہو رہا ہے، یعنی 1340 میں آپ کا وصال ہو رہا ہے، اور حضرت مجدد صاحب کا جو ہے کہ وہ آپ کی سن ولادت جو 14 شوال ہے، لیکن آپ کا سن وصال جو جاتا ہے وہ 29 صفر 1034، جس کو آپ 1034 کہیں، یعنی 1034 یہ ہجری ہے۔ یعنی اعلی حضرت اور ان کے درمیان تقریباً یہ 300 سال کے سال کا یہ تقریباً فرق آتا ہے۔ لیکن مجدد صاحب وہ شخصیت ہیں جو بر صغیر کی غیر متنازع اور بر صغیر کے اندر مسلمانوں کو اصل اسلام کا شعور دلانے والی شخصیت ہے۔ ہم اگر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کی زندگی کو پڑھتے ہیں یا اعلی حضرت کی مجدد صاحب کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو یہ 300 سال کا ہمیں ڈفرینس اور فرق تو نظر آتا ہے، لیکن نظریے میں ہمیں بال برابر بھی فرق نظر نہیں آتا۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو اگر آپ پڑھیں تو یہ 34 ہجری ہے، کون سی 34 ہجری کا یہ ٹائم شروع ہوتا ہے، اور کہاں مجدد صاحب دیکھیں جو ان سے تقریباً 600 سال بعد ہیں، اور اعلی حضرت کو اگر آپ دیکھیں تو تقریباً وہ 800 یا 900 سال بعد قرار پاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے یہ 900 اور 600 سالوں کا فرق ہے میرے دوستو۔ لیکن اگر داتا صاحب کی کشف المحجوب شریف اور دیگر ان کی کتابیں پڑھیں گے تو یعنی زمانوں میں تو آپ کو فرق ملے گا، لیکن عقیدے میں بال برابر کوئی فرق نہیں ملے گا۔ پیر مہرنی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ اور اعلی حضرت امام علیہ السلام، یہ ایک دور میں، لیکن اعلی حضرت فاضل بریلوی کا وصال پہلے ہوا، پیر صاحب رحمہ اللہ کا وصال بعد میں ہوا، چند دہائیوں کا فرق ہے۔ تو یہ چند دہائیوں کا فرق ضرور ہے، یہ علاقوں کا فرق ضرور ہے، لیکن دونوں بزرگوں کے عقیدے کو اگر آپ سامنے کر دیکھیں گے تو بال برابر بھی فرق نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اب ذرا جلدی سے سمجھ لو میرے بچوں، قرآن نے یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یعنی اگر ایمان اور تقویٰ بچانا چاہتے ہو تو ان سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ آپ اور میں نماز کے اندر یہ آیت پڑھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور سیدھا راستہ کون سا؟ فرما سیدھا راستہ وہ جس پر یہ اللہ والے چل چکے ہیں۔ بولیے محمد سے سبحان اللہ۔ اب حضرت مجدد صاحب کی زندگی کیسی ہے اس پر ذرا توجہ رکھتے ہوئے اقبال نے ان کا ایک اشعار کے انداز میں ایک تاریخی پس منظر ذکر کیا ہے، جس کے آپ کو پتا چل جائے گا کہ حضرت مجدد پاک کی خدمات کیا ہے اور حضرت مجدد پاک کا مرتبہ اور مقام کیا ہے اور ان کی حیثیت کیا ہے۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ یہ کچھ باتیں تو ابھی تو ہم نے حالیہ کی ہے، لیکن اب ہم ذرا چلتے ہیں اور اپنی دور مدینے سے جوڑتے ہیں، عہد اپنا تازہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا دشمن فرنگی ہے، مسلمانوں کا دشمن یہودی ہے، اور یہودی یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں سے ان کا کلچر بھی چھین لو، ان کی تہذیب بھی چھین لو، ان کا ایمان بھی چھین لو۔ اور اقبال اس دور کا بندہ ہے جب 1856 اور 1857 کے وار ہوئے ہیں، اور یہ سلسلہ حضرت مجدد پاک کے دور سے چل رہا ہے۔ اکبر نے اس کی بنیاد اس فساد کی رکھ دی تھی، اکبر نے ہندوؤں اور گوروں کو بہت اٹھا دیا تھا، اور اس کی سزا پھر مسلمان بھگتتے رہے، یہاں تک کہ 1947 تک قتل و غارت گری ہوئی، اور 1947 کے بعد الحمدللہ پاکستان فتح ہو گیا۔ تو یہ جنگ بظاہر اس وقت جا کر تھوڑی ٹھنڈ ہوئی، لیکن آج آپ دیکھیں آپ کے عدالتی نظام میں، آپ کے تعلیمی نظام میں، آپ کی تہذیب میں، آپ کا میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، یہ جو ایک اور دوبارہ یہ سلسلہ کھڑا ہوا ہے، تو یوم اکابر ہم نے اس لیے رکھا کہ بیداری کے ساتھ آپ ذرا توجہ رکھو کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، فیس بک کی صورت میں، سوشل میڈیا کی دیگر اور ترقیوں کی صورت میں، جدید تعلیم کے نشے کی صورت میں، دور دراز کے سفر اور مالی فراوانی اور اپنی معیشت کو پھیلانے کے صورت میں، کیا چیزیں دے کر کیا چیز ہم سے لی جا رہی ہے، ذرا اس پر توجہ کریں۔ اور اس کو اقبال نے بڑے پیارے انداز میں کلیات میں لکھا ہے، ضرب کلیم کے اندر وہ اس بات کو لے کر آتے ہیں، اور انہوں نے اس کا عنوان دیا ہے ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام۔ ابلیس کا فرمان، اردو آ رہی ہے نا سمجھ میں، ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی، لا کر برہمنوں کو سیاست کے پیچ میں، زناریوں کو دیر کوہن سے نکال دو، وفاق کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. کیسے؟ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج. افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج. ملا کو ان کے کوہو دمن سے نکال دو. اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو. آہو کو مرغزارو ختن سے نکال دو. اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز. ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. سمجھے اقبال کو بھی آپ؟ لوگ اقبال کے پیچھے کیوں پڑھتے ہیں؟ اردو سمجھے آپ؟ آپ ذرا اس کو دوبارہ سنیں. وہ کہتے ہیں کہ گوروں نے شیطان نے کیا کیا, آپ نے حواریوں کو کہا کہ گھسو مسلمانوں کے اندر اور کیا کرو, کہ ان کو لڑواؤ نہیں, یہ لڑیں گے مریں گے پھر زندہ رہیں گے. کہ ان کی زندگی روح کی وجہ سے نہیں حضور کی محبت کی وجہ سے. تو شیطان نے یہ کہا اپنے کارندوں کو کہ وہ فاق کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا. جو ناموس رسالت کے لیے جان دے رہے ہیں وہ ڈرتے ہیں موت سے؟ تو شیطان نے اپنے حواریوں کو کہا کہ مسلمانوں کے دل سے نعتوں کو نکالو, چراغوں کی محبت کو نکالو, میلاد کے ذوق کو نکالو, گنبد کی محبت کو نکالو. ہر وہ چیز جس سے یہ بندہ نبی کی محبت کو پاتا ہے, یہ مر بھی رہا ہوتا ہے تو نبی کی محبت اس کے دل میں ہوتی تو یہ جوان ہوتا ہے, یہ قبر میں بھی چلا جاتا ہے تب بھی زندہ رہتا ہے, کیونکہ یہ تو مر جاتا ہے, اس کو زندہ نبی کے عشق نے رکھا ہے, اس کو زندہ نبی کے عشق نے رکھا. یہی بات آپ ذرا توجہ کریں. اور کہا کہ فکر عرب کو دیکھ کر فرنگی تخیلات, اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اسلام کیسے نکلتا؟ یہ مسجدیں نہیں لے جائے گا کوئی, مسجدیں بھری رہیں گی, یہ مینارے نہیں کوئی گورا اٹھا کر لے جائے گا, وہ جو دل میں عشق ہے نا وہ لے جائے گا, مسجدیں بھری رہیں. اور یہ شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ کوشش کرو کہ جناب کہ اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. افغانیوں کی بات دیکھو اقبال نے کتنی پیاری کی. افغانیوں سے مراد یہ پورا یہ مسلمانوں کا یہ پورا خطہ. یہ اپنے علماء کو ترجیح دیتے ہیں, یہ اپنے جرگوں کو ترجیح دیتے ہیں, سمجھ رہے؟ یعنی ایک مسئلہ آیا, یہ کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں, وہ گورا کہنا, وہ گورا کہنا, باڑ میں جاؤ تم, ہم مسلمان ہیں, ہم اس کی بات سنیں گے تیری بات سنیں گے. تو یہ جو علماء سے جڑنا ہے نا, توجہ ہے آپ کی, یہ جو علماء سے جڑنا ہے نا, تو شیطان نے کیا کہا, افغانیوں کی غیرت دین. دین کی غیرت کیا ہے؟ کہ بھائی ہمارے علماء اور ہمارے پیر سب کچھ ہیں. اقبال یہ کہتا ہے کہ شیطان کی خفیہ میٹنگ ہوئی اور اس خفیہ میٹنگ میں اس نے اپنے بچوں سے کہا افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج, ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو. یعنی افغانستان پہاڑوں کے اندر ہے نا, تو یہ کہا ابلیس نے کہ افغان یعنی مسلمان جو اس یہ پہاڑی ذہن کے لوگ جو اپنے جرگوں میں اپنے علماء, بھائی قرآن کیا کہتا ہے, کہ قرآن نے کہا کہ تیری سزا یہ, کہا بالکل ٹھیک ہے, تو کہ تو ڈر, تو جان کیوں نہیں چھوڑا رہا, کہا جی قرآن نے کہا ہے, ایسا لگاؤ قرآن کے ساتھ. میرے بزرگ نے کہا نقصان اپنا ہو رہا ہے, لیکن اس نے کہا نقصان تھوڑی ہے, میرے رب کا کہنا ہے, علماء فرما رہے ہیں, مولانا کہا ہے, اور یہ تو یہ پہاڑی ذہن کہ جو بھی ہمارا ہے قرآن و سنت ہے. اب یہ ایک بات دیکھیے, یہ اقبال نے اس زمانے میں کہی کہ افغانیوں, یہ شیطان یہ کہتا ہے افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج, ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو. اور اقبال یہ کہتا ہے کہ شیطان نے میں میرے بارے میں بھی ایس ایم ایس کیا لوگوں کو. کہ کیا میں ایس ایم ایس کیا ہے؟ اقبال یہ کہتا ہے اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز. یوں تو یعنی جو محبت ہے نا وہ اقبال اس کو بھڑکاتا ہے, لوگوں کی محبت کو بھڑکاتا ہے, حضور سے رشتے کو اور وہ تیز کرتا ہے, نوجوانوں کو اور جوش دلاتا ہے کہ میرا گنبد خضرا, میرا رشتہ گنبد خضرا سے کل بھی تھا اور آج بھی ہے, وہ جوڑتا ہے, وہ اور تیز کرتا ہے. اور وہ اتنا تیز کرتے ہوئے کہتا ہے, وہ تو یہاں تک لے جاتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے, وہ تیز کرتا ہے. تو شیطان نے کہا کہ بھائی یہ کام بعد میں ہوگا, پہلے اقبال کو پکڑو, کہ جو جگانے والا پہلے اس کو مارو, جو قوم کو اٹھانے والا ہے پہلے اس کو مارو. تو اس وقت اقبال کے بارے میں شیطان نے کیا کہا, اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز, ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. تو میرے دوستو آج کی نشست ہم نے اکابر اہل سنت کی فکر پر کی ہے, یہ ہمارے بزرگوں کا مقام ہے. اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں, حضرت امام احمد بن حنبل اتنے عظیم بزرگ ہیں, اللہ اکبر, غوث اعظم ان کے متبعین میں سے ہیں, غوث اعظم ان کے متبعین میں سے ہیں.
غوث آدم ان کے فقہ کو فالو کرنے والوں میں. اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ غوث آدم پہلے کچھ اور تھے پھر حنبلی ہوئے؟ فرمایا نہیں، وہ پیدائشی حنبلی ہیں. اور حضرت امام احمد وہ ہیں اللہ اکبر جن کی برکات اور شان کا کیا کہنا، جن کو لوگوں نے ان کی وصال کے بعد خود جنت میں اڑتا ہوا دیکھا. مسند امام احمد ان کی شاہکار، ولایت کے اعلیٰ منصب پر ہیں. لیکن جب آپ کے دور میں مسلمانوں میں فرقہ ڈالنے کے لیے یہودیوں نے قرآن کے مسئلے کو اٹھایا اور قرآن کے خلق قرآن کے مسئلے کو اٹھایا، تو کچھ لوگ مفتی ایسے بھی تھے، یار کوئی یہ ضروری ہے مسئلہ چھیڑنا، اس کو چھوڑیں آپ، افضلیت کا مسئلہ آپ نے چھیڑ دیا، فلاں چھیڑ دیا. لیکن وہ بیدار تھے، وہ جانتے تھے آج اس کو چھیڑا ہے پھر بات آگے بڑھے گی. وہ ڈٹ گئے اس پر. ساری حکومت ایک طرف، ساری حکومت بولیے ایک طرف، اور آپ ایک طرف. جب آپ کو گرفتار کیا گیا تو یہ گرفتاریاں بھی کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہوتی ہے، اس سے عروج ملتا ہے دنیا میں نہیں روحانیت میں، رشتہ کلیئر ہوتا ہے اپنے بزرگوں سے، قربانیوں سے. کیونکہ امام حسین امام عالی مقام جب بنے، جب گئے کربلا میں، پہلے امام تھے کوئی شک نہیں، جب عالی مقام یعنی سب پر جب سبقت لے گئے، جب قربانی عطا فرمائی، یعنی یہ چیز آپ کے اندر موجود تھی جس کا اظہار آپ نے کربلا میں کیا. تو دین کے لیے اللہ ہمیں آزمائش سے بچائے، لیکن میرے دوستو دین کے لیے نصرت اور کوششیں کرنا یہی. اور یہ بات آپ سن لیجئے، سرکار نے فرمایا اب جس نے بھاگنا ہے وہ ابھی بھاگ جائے، اور بات سن لے اس بات کو، موت سب کو آئے گی، رب کے سامنے جانا ہے، ایک طرف جنت ہے ایک طرف دوزخ ہے. تو فرمایا سب سے زیادہ سختیاں انبیاء پر آتی ہیں، کیونکہ وہ سارے کو سب کو چیلنج کرتے ہیں. اور حضور نے فرمایا کہ جو انبیاء کے صحابہ ہیں ان پر آتی ہے، اور پھر جو ان کے نظریے پر چل رہے ہیں ان پر آتی ہے. تو جب آپ حق بات کریں گے تو باطل آپ کو چھڑے گا، باطل آپ سے چھڑے گا اور سامنے آئے گا. حضرت امام احمد کو جب گرفتار کر کے لے جایا گیا، اللہ اکبر، کون امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ جن کا مقام یہ، جب آپ کو لے جایا گیا اور کوڑوں کا آرڈر ہوا کہ جناب اتنے کوڑے آپ پر برسائے جائیں گے. یہ واقعات سنو میرے بچوں، یہ ضروری ہے. امام زین العابدین کو بڑھاپے میں ان کا شاگرد ملا، کہنے لگا حضور آپ پر تو کربلا میں بڑا ظلم ہوا، آپ کے باپ بزاروں کی جب ہم کہانی سنتے ہیں پڑھتے ہیں قصہ آپ کے والد کا تو ہمارا کلیجہ پھٹتا ہے، آپ نے اس دن اپنے آپ کو کیسے بچا لیا؟ انہوں نے فرمایا جب ہم استادوں کے پاس جاتے تھے نا وہ ہمیں قربانی کے واقعات سناتے تھے اور دین کا مزاج سکھاتے، کا ذہن تو بن گیا تھا، حالات سامنے آئے، اللہ نے استقامت عطا فرمائی. سمجھ میری بات؟ اللہ نے، موت میرے دوستو اپنے ٹائم پر آئے گی، ایسا گھبرانا بھی نہیں کہ یہ تو مارنے اور بالکل گئے جانے کی بات ہو رہی ہے نا، وہ اپنے ٹائم پر آئے گی. بندہ حسن خاتمے کی کوشش کرتا رہے، نظریے کا سودا نہ کرے، نظریے کا سودا. اب آپ دیکھیں گھر میں اگر دشمن داخل ہو جائے اور سامان رکھا ہو تو اس کے ہاتھ میں پسٹل بھی ہو پھر بھی آپ لڑ جاتے، پسٹل ہو پھر بھی لڑ جاتے، کیونکہ اس سے وہ تمہیں عزیز اتنا ہے. یا کبھی آپ سلنڈر ہو جاتے ہو اس لیے کہ جان عزیز اتنی ہے، تو جو چیز عزیز ہوتی ہے اس کے لیے پھر بندہ قربان ہوتا ہے اور قربانیاں دیتا ہے. اور مومن وہ ہے جس کے نزدیک سب سے عزیز چیز اس کا دین ہے. بولے سبحان اللہ. اور سنو میرے دوستو، رب گناہگاروں کو تھوک کے حساب سے بخشے گا. ہاں یہ عزیزوں میں ہے، یعنی تھوک کے حساب ہے. کتنے گناہگار ہیں؟ فرشتے دیں گے یا اللہ یہ 70 لاکھ ہے. محبوب ہاتھ اٹھاؤ، سرکار نے ہاتھ اٹھائے، سب کو جنت میں ڈالو. جنت میں تو جانا گناہگاروں نے، حدیثیں، رب غدار کو نہیں بخشتا، رب جو ہے وہ غدار کو نہیں بخشتا، دوغلے کو نہیں بخشتا، آگے کچھ پیچھے کچھ اس کو نہیں بخشتا. گناہگار کو بخش دیتا ہے کہ چلو شامت عملی سے گناہ کر لیا لیکن نام تو میرے محبوب کو صحیح لیتا تھا. کیونکہ جس سطح پر میں اس وقت تقریر کر رہا ہوں اس وقت میں صرف امید کی بات کروں گا، امید ہی کی بات کروں گا. امام احمد کو لے جایا گیا، ان کو جب تختے پہ لٹا دیا گیا تو جب ان کے کمر پر کوڑے مارے جا رہے تھے 10 12 15، یہاں تک کہ اس کمر پر کوڑے مارنے کی وجہ سے آپ کو بڑی نکاہت ہوئی، بڑھاپا بہت جلدی طاری ہوا. لیکن جب جس فجر میں آپ نے انتقال کیا نا، فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد جب امام احمد نے انتقال کیا تو ان کے بیٹے خود عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ کے پاس آخری ساتھ میں تھا اور کیوں نہ ہوتا، باپ کے ساتھ میں آخری ساتھ میں تھا اور کیوں نہ ہوتا. کہتے ہیں میں قریب تھا تو میرے والد گرامی تنہائی میں آخری دعا اپنے رب سے کر رہے ہیں. غوث اعظم جن کے مقلد ہوں، بولے سبحان اللہ، جا
جن کا فقہ غوث اعظم کو اتنا پسند ہو. بولی نا سبحان اللہ. جن سے حدیث کا کام خود مسلم امام احمد کے اندر آپ دیکھیں, امام نے کہا میں نے ساری مسانید اس میں جمع کر لی, قیامت تک میری کتاب کو ڈھونڈتے رہنا تمہیں زمانے کا حل ملتا رہے گا. اور عاشق رسول ایسے کہ جب جیل میں ڈالا گیا نا آپ کو دینی مسئلے پر, تو ان کے گربان کے اندر حضور کا موئے مبارک تھا. سنیوں کے امام ہے نا, اکابر اہل سنت کا یوم ہے. آج تم 1200 سال کے بعد حبیب مسجد میں اپنے علاقوں میں موئے مبارک کی زیارت کر رہے ہو, تو یہ کوئی کھارا در یا میٹھا در کا عقیدہ نہیں, بلکہ کھارا در میٹھا در میں وہی عقیدہ آیا جو امام احمد لے کر آئے تھے. امام احمد وہ موئے مبارک نکالتے اور اس کو چومتے, اپنی آنکھوں پر رکھتے, اپنے زبان پر رکھتے, اور فرماتے اس سے میرا درد دور ہو جاتا اور مجھے تسلی ملتی. بولیے سبحان اللہ. امام احمد اپنی زندگی کی آخری دعا فرما رہے ہیں اور بیٹا قریب بیٹھا ہے اور سن رہا ہے, تو ان کی زبان پر آواز آ رہی ہے اللہم اغفر لی ابی حیثم, اللہم اغفر لی ابی حیثم, اللہم اغفر لی ابی حیثم. تو وہ قریب جا کر سننے لگے کہ امام اتنا گڑ گڑا کر دعا کس کے لیے کر رہے ہیں, تو دعا کر رہے ہیں, امام کی جملہ نکل رہا ہے منہ سے, یا اللہ ابو حیثم کو بخش دے, یا اللہ ابو حیثم کو بخش دے, یا اللہ ابو حیثم کو بخش دے. یہ واقعہ یاد رکھنا, یہ تمہیں ہمیشہ سنبھال کے رکھے گا. ہاں, تو جب دعا سے فارغ ہوئے تو بیٹے نے پوچھا حضور وہی ابو حیثم جو بغداد کا چور ہے؟ فرمایا ہاں ہاں میں اس کے لیے. کہا حضور آپ رات کی تنہائی میں تنہا خلوت کے اندر آپ اس کے لیے, اس چور کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ فرمایا آج جو مصلے پر بیٹھا ہوں اس کی وجہ سے بیٹھا ہوں. اب دیکھو بغداد کا چور ہے وہ, اس کے لیے امام احمد دعا کر رہے ہیں اللہ بخش دے, کیونکہ چور تھا غدار نہیں تھا, اللہ اسے بخش دے. وجہ جب پوچھی تو وہ راز جو کئی سالوں کا تھا اپنے سینے میں رکھا, بیٹے کو بتایا. بات دراصل یہ کہ جس وقت مجھے میرے مدرسے سے پولیس گھسیٹ کر لے گئی اور مجھے لٹا دیا گیا اور میرے جسم پر کوڑے بسائے جا رہے تھے, تو مجھ پر غنود کی تاری ہو گئی اور درد کی وجہ سے میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا, اور جو گرفت ہے اور جو احساس ہے اور جو پختگی ارادے کی وہ جواب دے رہی تھی. اتنے میں میرے کانوں میں صرف ایک آواز آئی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کہتے جب میں نے آنکھوں کو کھولا تو مجھے اتنا پتا چلا کہ میرے ساتھ کوئی اور بندہ ہے جو لیٹا ہوا ہے اور اس کو بھی کوڑے لگ رہے ہیں. مجھے آواز تو آ رہی تھی لیکن مجھے درد سے آنکھوں کے آگے اتنا اندھیرا تھا کہ میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا. جب اس نے دوبارہ مجھے کہا تو میں نے اپنے اوسان کو جمع کر کے مجتمع کر کے جب دیکھا تو اس کا چہرہ نظر آیا. تو اس نے کہا امام صاحب میں ابو حیثم ہوں, آپ مجھے جانتے نہیں ہو, اور میں چور ہوں بغداد کا, چوریاں کرتا ہوں, اور حضور ابھی تک مجھے 20,000 کوڑے لگ چکے ہیں, میں 8 سال کی عمر سے چوری کر رہا ہوں. تو امام صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں اور حضور سے کوڑے پڑ رہے ہیں. اس نے کہا امام صاحب یہ جو کوڑے پڑ رہے ہیں مجھے عادت ہو گئی ہے, اب میں روزانہ کسی کا پکڑ چراتا ہوں, کسی کا سامان چراتا ہوں, پکڑ کے لے آتے ہیں, 10-12 کوڑے مارتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں. تو کہا ابھی تک تقریباً 20,000 کے قریب کوڑے ہو گئے اور میں 8 سال کی عمر سے چوری کر رہا ہوں. امام صاحب لیکن چوری چھوڑی نہیں میں نے, کوڑے میں روزانہ کھا لیتا ہوں, چوری نہیں چھوڑتا, تو آپ ان چند کوڑوں کی وجہ سے حق بولنا نہیں چھوڑ دینا. کہا میں تو 2 نمبر آدمی ہوں, 2 نمبر آدمی میں, 2 نمبر کام کا ایسا عاشق ہوں کہ جناب میرے سے عادت چھوٹتی نہیں ہے, اور میں ابھی کوڑے لگیں گے معافی مانگتا ہوں پھر جاتا ہوں پھر چوری کرتا ہوں پھر پکڑا جاتا ہوں, لیکن میں نے چوری چھوڑی نہیں, مجھے محبت اتنی ہو گئی اس سے. تو آپ کو تو, آپ تو دین والے ہو, یہ چند کوڑوں کی وجہ سے آپ دین کی محبت کو کوئی سستا نہ کر لینا. امام کہتے ہیں اس وقت سارا شرارہ ذہن سے غائب ہوا اور میں ایسا ہو گیا جیسے مجھے دوبارہ توانائی ملی. اور یہی ہوا کہ جہانگیر کے دور میں مجدد صاحب کو بند کیا گیا اور جیل میں ڈالا گیا. گوالیار کی جیل میں حضرت مجدد الفسانی 2 سال قید رہے. کتنے بولیے؟ 2 سال قید رہے. کیوں قید رہے؟ اس لیے کہ اکبر نے دین کو تبدیل کیا. پہلے وہ اسلام کا, دین کا بڑا عاشق تھا, لیکن اس کے قریب جب فیضی اور ابو الفضل جیسے مفتی پہنچے, انہوں نے کہا جی آپ اتنا زیادہ ادب نہ کریں, اس میں 50% بھی ہو سکتا ہے. وہ 50% کے لیے بیک ہونے لگا تو بالکل 0 پہ چلا گیا. نہیں سمجھے آپ, یہ جو ہم ایسی بات نہیں کر رہے, یہ لوگوں کے کارنامے ہو چکے ہیں, اب ڈرنا ہے. اس کو مفتیوں نے کہا حضرت آپ مغل اعظم ہیں, آپ شہنشاہ اعظم ہیں ہندوستان کے, آپ اتنے بڑے, آپ یہ مولویوں کا اتنا ادب کر رہے ہیں, مشائخ کا اتنا ادب کر رہے ہیں, تھوڑا آپ لحاظ بھی کریں. کتنا لحاظ کا 50%, اور ریورس ڈالا تو زیرو میں چلا گیا. وہ اتنا بدزن ہوا دین سے, یعنی یہی جو دو مولوی اس کے قریب تھے ان کا کام کیا تھا اور کتنے بڑے مولوی تھے. وہ اتنا بڑا مولوی تھا کہ اس نے التواقی کے نام سے ایک تفسیر لکھی, ابو الفضل نے, فیضی نے, بغیر نقطوں کی تفسیر, اور کئی سو صفحے پر لکھی. ایسی عربی تھی جس پر نقطہ تھا ہی نہیں, یعنی عربی ادب کے اندر وہ بلا کا ماہر تھا. اور میں نہیں کہنا چاہتا اس کا خاندانی تعلق کس سے تھا, صحبت برا کرتی ہے بندے, صحبت جو ہے نا وہ برا کرتی ہے میرے دوستو. کیسے, وہ مولانا نوم نے لکھا نا کہ باز جو ہے وہ کہیں جا رہا تھا اور بچے اس کے چھوٹے تھے, تو بیگم کو کہا کیا کروں, اڑ تو سکے گا نہیں اتنا اونچا, ابھی چھوٹا ہے. تو انہوں نے کہا ہمارے پڑوسی ذرا نیچے رہتے ہیں, بالکل نیچے, کوا. کہاں, کہا ان کے پاس کچھ دن چھوڑ دیں تو وہاں کھانا مانا کھائے گا تو واپس آ جائے گا. تو باز مولانا نوم مثالوں میں بات سمجھاتے ہیں. مولانا نوم کی کتاب کو فارسی کا قرآن کہا جاتا ہے, ایسا نہیں کہا جاتا. جب باز گیا اس کو سمجھے, میں بھی سمجھتا ہوں اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے آپ بھی سمجھے ذرا کہ بات کیا ہے. جب باز گیا اور واپس آیا اور پھر اپنے بچوں کو لیا, پھر کہیں جانے لگا بیگم کے ساتھ, تو بچہ بھی ساتھ میں بھی اتنا تندرست ہو گیا تھا, جوان ہو گیا تھا کہ اڑ سکتا تھا, باز کی پرواز بہت اوپر ہے. اب جب اڑ رہا تھا تو نیچے گرد جو ہے مردار کھا رہا تھا, تو باز کے بچے نے وہیں سے چھلانگ لگائی اور مردار کے اوپر, تو باز نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی, وہ گیا نیچے. بیگم سے کہنے لگا اس کو کیا ہو گیا, یہ بیٹا ہمارا گندا کھا رہا ہے, باز تو خود شکار کرتا ہے اور یہ مردار کھا رہا ہے. تو بیگم نے کہا آپ نے بھی تو کوے کی صحبت میں چھوڑا تھا. صحبت اثر رکھتی, کتا شیروں کے ساتھ بیٹھے میں شیر ہو جاتا, کتا اگر شیروں کے ساتھ بیٹھے تو مزاج اس کا شیروں کا ہو جاتا ہے, شیر کتے کے ساتھ بیٹھے تو وہ کتا ہو جاتا ہے. تو میرے دوستو صحبت آپ کی بہت ضروری ہے, لہذا صحبت کس کی ہونی چاہیے, جن کا نقطہ نظر یہ ہو کہ انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. آج یوم اکابر اہل سنت رکھ کر ہم نے اپنے آپ کو اور آپ کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے. اور سنو میرے دوستو, آج کا یہ درس, اس کا سیکشن انشاءاللہ دوسرا جو تعلیمی ہوگا, جو ان کے کردار اور ان کی تفسیر کو ہم ذکر کریں گے ان کی کتابوں کے حوالے سے, انشاءاللہ وہ ایک تاریخ کو تو ہوگا. آج ہم نے ان کا فلسفہ, ان کی تھیوری اور ان کا جو مزاج ہے میں نے آپ کو بتایا, اور وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان بنا نظام مصطفیٰ کے لیے. کس کے لیے بنا؟ اب وہ نظام میں نے اور آپ نے ہی لانا ہے. کیسے لانا ہے؟ اب آہستہ آہستہ ہم نے اپنی قوم میں اویئرنیس پیدا کرنی, اور الحمدللہ علماء کی محنت کام لا رہی ہے. اب تو یونیورسٹیوں کے بچے داڑھی رکھتے ہیں, ہماری بچیاں اللہ علم دے ان کو, وہ جا رہی ہیں پڑھنے کے لیے تو وہ نقاب میں ہیں, بولیے سبحان اللہ, نمازوں کی پابندیاں ہیں. اب باقاعدہ شرط ہے کہ جناب یونیورسٹی ہو یا کوئی بھی انسٹیٹیوٹ ہو, مسجد کیوں نہیں بنائی آپ نے؟ پہلے ڈانس کلب کا رواج تھا, اب آ رہے نا آہستہ آہستہ. تو یہ نظام مصطفیٰ کا فروغ, اپنے چہروں پر نظام لاؤ, اپنے بدن پر نظام لاؤ, نمازوں کی پابندی کرو, فرض مسجدوں میں ادا کرو, سنت گھر پہ ادا کرو, تاکہ گھر قبرستان نہ بنے اور تمہارے بچوں کو پتا چلے کہ میرا باپ بھی سجدہ کرنے والوں میں سے ہے. گھروں میں بیٹھے ابھی یہاں سے جانے کے بعد, کل ٹائم ملے, کل جمعرات ہے, کل ٹائم ملے آپ جمعرات کے دن بیٹھ جائیں, رات کے وقت بیٹھ جائیں, بچوں کو بٹھا دیں, آپ کے چھٹی نہیں, سٹرڈے کو بیٹھ جائیں, سنڈے کو بیٹھ جائیں, بیگم سے کہیں تھوڑا سا حلوہ بنا دو, نہیں بنا سکتی تو آپ تھوڑے سے, آپ مارکیٹ سے تھوڑی سی مٹھائی لے آؤ, نہیں لا سکتے پانی کا گلاس سامنے رکھو, بیٹھ جائیں اپنے بچے کے ساتھ, جو قرآن جتنا یاد ہے پڑھیں آپ. اور بچوں کو پہلے بتایا کہ ہم یہ داتا علی حجویری کا فاتحہ دے رہے ہیں, ہم یہ مجدد الفسانی کا فاتحہ دے رہے ہیں, ہم امام محمد رضا کا فاتحہ دے رہے ہیں, ہم پیر مہر علی شاہ صاحب کا فاتحہ دے رہے ہیں. اور بیٹا ولی جو ہوتے ہیں نا وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں, اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو ان سے محبت کرتا ہے. اور پھر اپنے ہاتھ اٹھا کر آپ دعا کریں, خود بیگم کو بھی بٹھائیں کریں, تاکہ آپ کا بچہ دیکھے کہ میرا باپ تو بڑا شان والا ہے, لیکن جس کے آگے یہ گردن جھکا رہا ہے وہ گنبد والے اس سے بڑے شان والے ہیں. ہنسنا نہیں, یہ مزاج دے رہا ہوں, گھر بچے گا ایسا. تمہاری اور ہماری قبریں اپنے وقت گزرنے کے بعد ٹھنڈی ہوں گی, جب ہمارا بچہ ہماری قبروں کو چھوڑ کر بھاگے گا نہیں. اگر ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ رہ کر اللہ والوں کو یاد رکھا, ان کو ہمارے فاتحوں کی ضرورت بھی نہیں. مفتی کہہ رہا ہے اتنا کرو اتنا نہیں کرو, میں نے کہا ان کو ضرورت ہی نہیں ہے, اور ہم ان کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں, یہ سودا گی اپنے لیے کر رہے ہیں.
یہ کہتے ہر جمعرات ایک چراغا کیا، اب آپ نے اور آگے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا دس لڑیاں لگائیں گے، اپنے بچوں کو بچائیں، قرآن پڑھائیں، نمازوں میں خود لے کر آئیں، مسجدوں میں لے کر آئیں، جمعے کی نماز کا خود اہتمام کریں، چھٹی اگر ہو تو کوشش کریں کہ تمہارا بچہ تمہارے ساتھ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے. قاری کون ہے؟ تھوک بجا کے پہلے صحیح لوگوں سے چیک کریں کہ میں اپنے بچے کو جس کے سپرد کر رہا ہوں یہ قرآن ہی پڑھائے. یہ نہ ہو کہ صرف قرآن پڑھنا سکھا دے اور اس کے دل سے حضور کا عشق لے لے. تو اپنے گھروں کو، میلاد شریف کی آمد ہے، ابھی سے محلوں کو سجانے کی تیاریاں کر دو، ابھی سے جھنڈوں کی تیاریاں کر دو، جلوسوں کے لیے تیار ہو جاؤ، نمازوں کی پابندی کے لیے تیار ہو جاؤ، شریعت کی پابندی کے لیے تیار ہو جاؤ. اکابر اہل سنت کا یہی پیغام ہے کہ وہ تو تمہیں مل گئے ہیں، لیکن اس رسی کو مضبوط جب کرو گے جب ان کی نسبتوں کو مضبوط کرو، ان کی نسبتوں کو مضبوط کرو گے. تو آج کے درس میں میں نے دوستوں میں نے کوشش کی کہ اجماع امت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے لیے بیداری کی پیش کروں. انشاءاللہ العزیز حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی کشف المحجوب شریف، پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ کے فتاوے اور آپ کی دیگر کتاب شاہ عبد العزیز صاحب کے فتاوے، انشاءاللہ اس کا ایک مجموعہ، ایک مقالہ ہم نے تیار کیا ہے جس کو انشاءاللہ ایک تاریخ کو سبقا ہم بتائیں گے کہ ہمارے بزرگ ہیں جن کا یہ مرتبہ ہے. تو الحمدللہ آج جو ہم عقیدے پر قائم ہیں یہ ہے جو ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے. دو زانوں ہو کر بیٹھ جائیے جس طرح تشہد کے اندر بیٹھتے ہیں. اب اکابر اہل سنت کا فاتحہ ہوگا اور فاتحہ کے بعد دعا ہوگی اور اس کے بعد صلاۃ السلام ہوگا اور یہ رسم قائم رہے گی. امام اہل سنت کا میری تقریر کا بچوں نے وہ چلایا، کیسا مزاج! اللہ اکبر! میں نے کل بھی ایک تقریر میں کہا کہ آپ کی عمر کا آخری حصہ غوث پاک کا فاتحہ دیا جا رہا ہے، شیرنی رکھی ہوئی ہے، شیرنی کا ایک دانہ زمین پر گر گیا. دیکھو یار، ایک دانہ زمین پر گر گیا. وہ شیرنی اگر لے جائے تو چارانے کی 10 کلو مل رہی مارکیٹ میں، اور اس کے ایک دانے کی کیا اوقات ہے؟ میرا امام کہتا اب وہ منسوب ہوئی غوث اعظم کی طرف، اب سونا بھی اس کا ہم پلہ نہیں ہے. بتاؤ تم انہی ماں باپ کی اولاد ہو نا جو ایسا کی طرح رکھتے. اپنے باپ داداؤں سے ذرا حیا کرو، اپنے مرشیدوں سے حیا کرو. کیوں دو نمبروں کی تائید کرتے؟ میں اپنا مرید نہیں بنا رہا، مرید آپ گنبد والوں سے ہی بنے. اب غوث اعظم جیسا کوئی نہیں آئے گا. اب تم نے اگر بچنا ہے تو ان سے ساتھ جڑ جاؤ. اعلی سنت نے دیکھا کہ شیرنی کا دانہ زمین پر گر گیا، ان سے بڑا کوئی مفتی ہوگا؟ یہ مزاج کہاں چلا گیا؟ اعلی حضرت خود اٹھے، بزرگی ہے، نکاحت ہے، بڑھاپا ہے، خود اٹھے، وہ امامہ سر پر، سبحان اللہ، جس کی پینچوں پر علم وارے جا رہا ہے، آپ خود اٹھے اور زمین پر بیٹھے اکڑو اور زبان کو زمین کی طرف لے گئے اور زبان کی نوک سے آپ نے شیرنی کا دانہ اٹھا. میں نے کہا مولوی تو سب ہیں لیکن امام احمد رضا ایسے لوگ بنتے ہیں، ایسے لوگ جن کے اندر عشق ہوتا ہے، بولو سبحان اللہ، جن میں عشق ہوتا ہے، جن میں وفاداری ہوتی ہے. اور یہ کہا اقبال نے کہ عشق کامل مصطفیٰ عقل بو لہبی، اقبال بڑی پیاری بات کرتا ہے، عشق کامل مصطفیٰ عقل بو لہبی، کیونکہ عقل غرض چاہتی ہے، عشق محبوب کو چاہتا ہے. تو لہٰذا میرے دوستو اب فاتحہ ہوگا اور اس کے بعد صلاۃ السلام ہوگا، اور فاتحہ الحمدللہ میں خود آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، بالکل اس طرح بیٹھیں جیسے آپ نماز میں بیٹھتے ہیں. یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے فاتحہ کے اندر. میری کمر بالکل پشت لگی ہوئی نہیں ہے، اور کوشش یہ ہوتی ہے اپنے آپ کو مستعد کرنے کے لیے کہ جب تک ذکر ہو پشت دور رہے، تاکہ جسم بھی کچھ کیفیت کو محسوس کرے اور روح بھی کچھ کیفیت کو محسوس کرے. اگر کرسی پر بیٹھنے کی ضرورت ہو تو بیٹھا کریں، پیٹ کو ٹیک لگانا ہو تو بیٹھا کریں. جس نے تمہارے لیے 70,000 سال کے دن میں شفاعت کرنی ہے، اس کے لیے تم ایک گھنٹہ پشت لگائے بغیر نہیں بیٹھ سکتے. مزاج تو بنے گا نا، جب تھوڑی تھوڑی قربانی کرو گے تو بڑے قربانی کی طرف جاؤ گے. تو لہٰذا یہ دیواروں پر ٹیک لگانا گناہ نہیں، لیکن عشق اس کو پسند بھی نہیں کرتا. عشق اس کو بولیے پسند نہیں کرتا. تو لہٰذا فاتحہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب وشر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبس بري اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله